السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی مسلسل 12 گھنٹے کی نشریات کے پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستانی
وزیراعظم کی مالٹا میں فرانسیسی صدر سے ملاقات. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے تجربات اور مہارت کا تبادلہ کرنے کو تیار ہیں. وزیراعظم نواز شریف کی پیشکش. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں داعش کا خطرہ موجود ہے مگر حکومت اس سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار ہے. وزیر داخلہ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں ہفتے کے روز ترکی نے اپنے شہریوں کو روس کے سفر کے خلاف انتباہ کیا ہے اور پوپ فرانسس افریقہ کے دورے میں یوگنڈا میں ہیں. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیراعظم نے مالٹا میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کی ہے اور انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس اطلاعات میں شراکت کی پیشکش کی ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں تفصیلات.
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی سے نمٹنے سے متعلق اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا تبادلہ فرانس کے ساتھ کرنے کو تیار ہے. وزیراعظم نواز شریف نے یہ پیشکش مالٹا میں دولت مشترکہ کے سربراہ اجلاس کے موقع پر فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند سے ملاقات میں کہی. ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیراعظم نواز شریف نے کہا کہ پاکستان داعش کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتا ہے اور انہوں نے اس بحرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے مل کر سیاسی حل تلاش کرنے پر زور دیا. وزیراعظم نواز شریف نے انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے کے حوالے سے فرانسیسی صدر کو ہر طرح کا تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی. وزیراعظم نے پیرس میں ہونے والے حملوں کی شدید الفاظ میں ایک بار پھر مذمت کرتے ہوئے ان حملوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت اور پاکستان کے عوام دکھ کی اس گھڑی میں فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشت گرد انسانیت کے مشترکہ دشمن ہیں. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے پاکستان میں ہزاروں افراد کی جانیں گئیں اور ملکی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. تاہم ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو نمایاں کامیابیاں ملی اور اس لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اب قومی سطح پر اتفاق ہے. انہوں نے فرانسیسی صدر کو بتایا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک قومی لائے عمل تیار کیا ہے جبکہ ضرب عصب کے نام سے جاری فوجی آپریشن میں بھی نمایاں کامیابی ملی ہے. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان فرانس کو قریبی دوست ملک سمجھتا ہے جس کے ساتھ مل کر وہ کثیر الجہتی تعاون کو وسعت دینا چاہتا ہے. فرانس کے دارالحکومت پیرس میں 13 نومبر کو دہشت گردوں کے ایک گروہ کے منظم حملوں میں 130 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے. دہشت گرد گروہ داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی. ان حملوں کی عالمی سطح پر پرزور مذمت کی گئی اور داعش کے خلاف کارروائیوں کو تیز کر دیا گیا. گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں تمام ممالک سے کہا گیا کہ وہ شدت پسند گروہ داعش کے خلاف متحد ہوں. قرارداد میں اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک سے کہا گیا کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں تمام ضروری اقدامات کریں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی وزارت داخلہ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 برس کے دوران دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اہلکاروں کی تعداد 3,000 سے اوپر ہے. اس بارے میں تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران دہشت گرد واقعات میں 8,000 سے زائد افراد ہلاک اور 16,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. حکومت کی طرف سے پہلی بار باضابطہ طور پر یہ تفصیل بتائی گئی ہے جو کہ وفاقی وزارت داخلہ نے قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں فراہم کی. حکومتی اعداد و شمار کے مطابق مرنے والوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 3,157 اہلکار اور 5,532 شہری شامل ہیں. ان 5 سالوں میں ہونے والے دہشت گرد اور تشدد پر مبنی واقعات میں 5,988 اہلکار اور 10,195 شہری زخمی بھی ہوئے. سب سے زیادہ جانی نقصان وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں میں ہوا جہاں 1,487 اہلکار اور 1,470 شہریوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا. گزشتہ 5 سالوں میں ملک میں ہلاک کیے گئے دہشت گردوں کی تعداد 3,769 بتائی گئی. پاکستان کو ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی و انتہا پسندی کا سامنا رہا ہے، جس سے حکام کے بقول 50,000 افراد، جن میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور سیاسی کارکنان بھی شامل ہیں، جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ جانی نقصان کے علاوہ دہشت گردی کا افریت ملکی معیشت کو ارب ڈالر کا نقصان بھی پہنچا چکا ہے۔ تاہم گزشتہ سال سے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف شروع کی گئی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں ماضی کی نسبت امن و امان میں قابل ذکر حد تک بہتری بھی آئی ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے اس کا تذکرہ کچھ یوں کیا۔
ہماری افواج اور قومی سلامتی کے دیگر اداروں کی بیش بہا قربانیوں کے طفیل آج حالات بہتر ہیں، ملک میں امن و امان بحال ہو رہا ہے اور کاروباری سرگرمیاں بھی زور پکڑ رہی ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ملک میں بدامنی کے مکمل خاتمے تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی، لیکن اس کے ساتھ ہی قوم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس مقصد کے لیے حکومت اور افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہو جائے تاکہ دہشت گردی کا افریت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔
قومی اسمبلی میں وزارت داخلہ کی طرف سے فراہم کیے گئے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 5 سالوں کے دوران 173 دہشت گردوں کو سزائے موت بھی سنائی گئی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں سن 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد پر پابندی چلی آ رہی تھی، جسے گزشتہ سال دسمبر میں پشاور میں ہونے والے دہشت گرد حملے کے بعد ختم کر دیا گیا۔ پابندی ہٹائے جانے کے بعد سے اب تک سزائے موت کے لگ بھگ 300 مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا جا چکا ہے، لیکن ان میں اکثریت ان مجرموں کی ہے جنہیں دہشت گردی کے علاوہ دیگر قابل سزا جرائم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان میں الیکشن کمیشن کے ایک اعلی عہدیدار پر ہفتے کے روز ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خود مختار الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور کے مطابق خودکش حملہ آور نے کمیشن کے صوبائی ڈائریکٹر عبدالرحمان رودوال کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دارالحکومت کابل میں ہونے والے اس حملے میں رودوال تو محفوظ رہے، لیکن ان کا محافظ ہلاک اور ڈرائیور سمیت سڑک پر موجود چند افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی، لیکن طالبان عسکریت پسند ملک میں انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے اس ادارے کے اہلکاروں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ شمالی افغانستان میں اس ہفتے کے شروع میں ایک ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کے بعد طالبان کی جانب سے پکڑے گئے 18 افراد کے بارے میں افغان حکام کو اب بھی کچھ علم نہیں ہے۔ ان افراد میں اکثریت فوجیوں کی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز فریاب صوبے کے پشتون کوٹ ضلع میں، جہاں یہ واقعہ پیش آیا، کاروائیاں کر رہی ہیں، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نجی طور پر حاصل کیے گئے ہیلی کاپٹر میں فوجی عملے کے ارکان سوار تھے کہ اسے منگل کے روز ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے طالبان کے قبضے والے علاقے میں ہنگامی طور پر اترنا پڑا۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے باہر آنے والے 16 فوجیوں اور 2 غیر ملکیوں کو طالبان نے پکڑ لیا، جبکہ 2 فوجی اور 1 غیر ملکی باغیوں کے ساتھ فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ مگر طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر مار گرایا اور اس میں سوار افغان فوجی وردی میں ملبوس 15 افراد کو پکڑ لیا، جبکہ 5 اس واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے کسی غیر ملکی کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی۔ ادھر بھارت کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی 5 جنوبی ریاستوں میں نوجوان اسلامک اسٹیٹ کی جانب کشش محسوس کرتے ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
وزیر مملکت برائے داخلہ کرن ریجوجو نے کہا ہے کہ ملک میں داعش کا خطرہ موجود ہے، تاہم حکومت اس سے کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 5 جنوبی ریاستوں کیرالا، کرناٹک، تمل ناڈو، تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مسلم نوجوان داعش کی جانب مائل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں انتہائی محتاط انداز میں کہا اس بارے میں تبصرہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ روایتی طور پر جنوب ہند کی مشرق وسطی سے زیادہ قربت ہے، لہذا وہاں کے لوگ خلیج کا زیادہ دورہ کرتے ہیں، لیکن بقول ان کے میں کہہ نہیں سکتا کہ اسی وجہ سے نوجوان داعش کی طرف متوجہ ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جنوب ہند سے اس قسم کی رپورٹیں موصول ہوتی ہیں اور ان میں صداقت بھی ہے۔ وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا کہ بھارت کو داعش سے اس طرح کا خطرہ نہیں ہے جیسے مغربی یورپ کو ہے، اور اس کا سہرا بہرحال مسلمانوں کے سر بھی جاتا ہے کہ جنہوں نے نوجوانوں کو ادھر جانے سے کامیابی کے ساتھ روکا ہے۔ اس سے قبل وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کا داعش سے کوئی تعلق نہیں اور جو مسلم نوجوان اس کی طرف مائل ہوئے ہیں وہ مادود چند ہیں. وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت کے مسلمان القاعدہ اور داعش کے فریب میں آنے والے نہیں ہیں. دریاسنا ایک اعلیٰ فوجی افسر نے دعویٰ کیا کہ وادی کشمیر میں داعش کا خطرہ موجود ہے اور اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آرمی کے 15ویں کور کے جنرل آفیسر کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ستیش دعا نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں کہا کہ داعش کا خطرہ تشویش کا سبب ہے اور ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں. بھارت کی مسلم تنظیموں اور جماعتوں نے بھی بارہا کہا ہے کہ یہاں کے مسلمان دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں اور ان کا داعش اور القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تقریباً تمام بڑی مذہبی جماعتوں نے ان گروپوں کے خلاف فتوے جاری کیے ہیں اور عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کے فریب میں نہ آئیں بلکہ اس کے برعکس اندرون ملک ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیں. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
لیجیے باقی عالمی خبریں. ہفتے کے روز ترکی نے اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ روس کا غیر ضروری سفر نہ کریں. روسی جنگی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد سفارتی سطح پر یہ تازہ ترین اقدام ہے. ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے سفر کا یہ انتباہ روس میں ترک مسافروں کو درپیش مشکلات کے باعث کیا ہے. منگل کے روز شام کے ساتھ ترک سرحد کے قریب جہاں ماسکو ایک فوجی مہم میں مصروف ہے, ترکی کی جانب سے جنگی طیارہ گرائے جانے پر روس نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے. اس تنازع نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں. دونوں شام کی خانہ جنگی میں الگ الگ متحارف فریقوں کی حمایت کرتے ہیں. ان کا تنازع ایک بین الاقوامی کشیدگی کے خطرات پیدا کر رہا ہے. ماسکو نے انکرا کے خلاف متعدد جوابی اقدامات کا اعلان کیا ہے جن میں سیاحوں کے سفر پر پابندیاں, فوجی مواصلات معطل کرنا اور کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر سختی شامل ہیں. اس بارے میں کچھ اور تفصیلات مائیکل براؤن کی رپورٹ میں قمر عباس جعفری پیش کرتے ہیں.
منگل کے روز ترکی کی جانب سے طیارہ گرائے جانے کے بعد روس نے برہمی کا رد عمل ظاہر کیا اور یوں دونوں ملکوں کے درمیان جو شام کی جنگ کے معاملے پر مخالف فریقوں کے ساتھ ہیں تعلقات کو خطرہ پیدا ہو گیا اور بڑے پیمانے پر بین الاقوامی تصادم کے خطرات میں اضافہ ہو گیا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروب نے ترکی کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عزم کو چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا,
У нас накапливается все больше вопросов об истинных намерениях Анкары, степени ее реальной заинтересованности в ликвидации терроризма, в частности в Сирии, и ее заинтересованность.
Анкара کے حقیقی عزائم کے بارے میں اور دہشت گردی کو خاص طور سے شام میں ختم کرنے کے اس کے حقیقی عزائم کے سلسلے میں اور شامی عرب جمہوریہ میں صورتحال کو معمول پر لانے میں اس کی دلچسپی کے بارے میں بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ہیں. یہ تھے روسی وزیر خارجہ. لیوروف کا یہ تبصرہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی جانب سے ماسکو کے ان دعووں کے بارے میں سوالات اٹھائے جانے کے جواب میں آیا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے لڑ رہا ہے. لیوروف نے مزید کہا کہ روسی فیڈریشن ترکی کے ساتھ 1 جنوری سے ویزا فری سفر کا سلسلہ معطل کر رہا ہے اور یہ اقدام سیکورٹی کے خدشات کے سبب کیا جا رہا ہے کیونکہ دہشت گرد ترکی کے راستے روس میں داخل ہو سکتے ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ وہ اپنا جواب خود تیار کرے گا. ترکی کے نائب وزیر اعظم نے کہا,
اصل ویزا معافیت دے بی طرفیلا اکنومک بیر الیشکیدر دولایسیلا شو آندا اولاین سیجاکلی و حساسیتی دولایسیلا روس طرفندان بعضی تدبیرلر آلنابی.
روس کے ساتھ متعدد اقتصادی رشتے ہیں. ویزا میں استثنا بھی ایک اقتصادی تعلق ہے. یہ واقعہ چونکہ انتہائی حساس نوعیت کا تھا تو روس کو کچھ اقدامات تو کرنے تھے. ہم بھی اس کا جواب تیار کر رہے ہیں کہ ترکی کو کیا اقدامات کرنے چاہیے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ان اقدامات پر عمل درآمد طویل عرصے تک جاری نہیں رہے گا. اور میں واضح کر دوں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ روس اس نوعیت کے اقدامات کی وجہ سے ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کو بالکل ہی منقطع کر دے گا. اسی طرح میں کہوں کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس واقعے کے سبب ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مسترد کر دیں. اس ہفتے کے اوائل میں پوٹن نے کہا تھا کہ طیارے کا گرایا جانا ترکی کی جانب سے دھوکہ دینے کی کاروائی ہے, ایک ایسے ملک کی جانب سے جسے روس دوست مملکت سمجھتا تھا. ترکی کا کہنا ہے کہ اس نے اس طیارے کو گرانے سے قبل بار بار متنبہ کیا کہ طیارہ اس کی فضائی حدود میں ہے. اردوان نے کہا ہے کہ وہ پوٹن سے پیٹ کے روز پیرس میں ماحولیاتی سربراہ کانفرنس کے باہر ملنا چاہتے ہیں. ابھی تک پوٹن نے ترکی کے صدر کے اس موقف کا کوئی جواب نہیں دیا ہے. قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ترکی کے جنوب مشرق میں زیادہ تر کرد علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ایک ممتاز کرد قانون دان کو ہلاک کر دیا ہے۔ موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ہفتے کے روز صوبے دیار باکر میں ایک اجتماع میں پریس بیان کے دوران طاہر ایلچی اور دیگر سرگرم کارکنوں پر فائرنگ کر دی۔ اس واقعے کے بعد کرد باغیوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ شروع ہو گئی۔ پوپ فرانسس ہفتے کے روز یوگنڈا پہنچے تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے ان کا خیر مقدم کیا۔ افریقہ کے دورے میں اپنی دوسری منزل اس ملک میں پوپ نے پہلی بار ایک وسیع عبادت کی قیادت کی۔ یہ عبادت ناموگانگو میں ایک مقبرے کے کھلے سبززار میں کروائی گئی۔ یہ مقبرہ ان درجنوں افراد کی یادگار ہے جنہیں 18ویں صدی کے آخر میں ایک مقامی بادشاہ کی طرف سے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا۔ پوپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ تمام لوگوں کی بہتری کے لیے تھا، جن میں وہ بادشاہ بھی شامل تھا جس نے انہیں مسیحی عقائد رکھنے کی سزا دی۔ انہوں نے نفرت کے جواب میں محبت کا درس دیا۔ پوپ کے الفاظ ویٹیکن نے تحریری طور پر جاری کیے۔ یوگنڈا کے دورے کے دوسرے مسلسل روز پوپ نوجوانوں کی ایک ریلی میں شریک ہوں گے، ایک خیراتی مرکز کا دورہ کریں گے اور مقامی مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ مالی میں شدت پسندوں نے ہفتے کو اقوام متحدہ کے امن مشن کے دفتر پر راکٹوں سے حملہ کیا، جس سے دو اہلکاروں سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق مرنے والوں میں امن مشن کے دو اہلکار اور ایک سویلین کانٹریکٹر شامل ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشن کے ایک ترجمان نے بتایا کہ کیدال میں ہونے والے اس حملے میں چار اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ تاحال اس حملے کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے، لیکن گزشتہ ہفتے ہی دارالحکومت باماکو میں شدت پسندوں نے ایک پرتعیش ہوٹل پر حملہ کر کے 19 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ مغربی افریقہ میں القاعدہ سے منسلک دو شدت پسند گروپ اسلامک مغرب اور المرابطون نے 20 نومبر کے حملے کی مشترکہ ذمہ داری قبول کی تھی۔ جمعے کے روز مالی کی خصوصی فورسز نے ریڈیسن بلو ہوٹل پر حملے کے سلسلے میں دو افراد کو حراست میں لیا ہے۔ امریکہ کی ریاست کالوراڈو میں خاندانی منصوبہ بندی اور صحت کی دیگر سہولتیں فراہم کرنے والے مرکز پلانڈ پیرنٹ ہوڈ میں ایک مسلح شخص نے لگ بھگ 5 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار اور 2 شہریوں کو ہلاک جبکہ 9 کو زخمی کر دیا، اور لوگ وہاں آج ان کا سوگ منا رہے ہیں۔ پولیس نے بتایا ہے کہ جمعے کو کالوراڈو سپرنگ نامی شہر میں تعطل 5 گھنٹے کے بعد ختم ہوا، جب 57 سالہ مشتبہ شخص رابرٹ لوئس ڈیئر نے پولیس سے رابطے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مسلح شخص کے پاس ایک تھیلا تھا جس میں بہت سی اشیاء تھیں، جن کی وجہ سے خطرے میں اضافے کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ کالوراڈو سپرنگ میں پولیس کی ترجمان لیفٹیننٹ کیتھرین بکلی نے بتایا،
یہ ایک
پیچیدہ معاملہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس میں گھنٹوں یا ہو سکتا ہے دنوں ہمیں کام کرنا پڑے۔ اس حملے میں یونیورسٹی آف کالوراڈو سپرنگ کے 44 سالہ پولیس افسر گیریٹ سویسی ہلاک ہو گئے، جو مقامی پولیس کی مدد کے لیے آگے بڑھے تھے۔ 2 عام شہری ہلاک ہوئے اور 9 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود ایک زخمی شخص نے بتایا کہ اس نے مسلح شخص کو فرار کی کوشش کرتے ہوئے روکا تھا۔
I got back in the car, started it, put it in reverse and started backing out and then he was in front of me.
میں کار میں واپس آیا، میں نے کار سٹارٹ کی، اسے الٹے رخ چلانا شروع کیا، وہ میرا نشانہ لے رہا تھا۔ میں نے رفتار بڑھائی، اس نے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے میں نے 5 یا 10 سیکنڈ اس کی طرف دیکھا اور اسے پہچاننے کی کوشش کی کہ پھر گولی چلی اور شیشے سے ہوتی ہوئی مجھے آنکھیں لگی اور میرا خون بہنے لگا۔ پلانڈ پیرنٹ ہوڈ کے جو عام طور پر اسقاط حمل کے لیے مشہور ہے، حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پورے عملے اور مریضوں کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی ہیں، مگر ہلاک یا زخمی ہونے والے تمام افراد کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو پائیں۔ وفاقی ادارے مقامی پولیس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کو باقاعدگی سے خبر دی جاتی رہی۔ حکام نے کہا ہے کہ انہیں شوٹنگ کے محرک کا علم نہیں ہو سکا۔ ایک سال سے کچھ عرصہ پہلے ایک سفید فام پولیس افسر کے ایک 9 عمر سیاہ فام لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کیے جانے کے بعد امریکہ کے وسط مغربی شہر شکاگو میں مظاہرین پولیس میں اصلاحات کا پرزور مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس پولیس افسر پر اس ہفتے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا ہے، مگر مظاہرے پھر بھی ختم نہیں ہوئے۔ جمعے کے روز مظاہرین نے سڑکیں بند کر کے شکاگو کے تجارتی مراکز میں خریداری ایسے وقت روک دی جب یہ سال بھر میں خریداری کا سب سے بڑا دن تھا۔ یہ مظاہرے پولیس کی جانب سے 17 سالہ لیکوان میکڈونلڈ کو گولیاں مارنے کی ویڈیو جاری ہونے کے 3 روز بعد شروع ہوئے۔ میکڈونلڈ کو زمین پر گرنے کے باوجود درجن سے زیادہ گولیاں ماری گئیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شوٹنگ کے وقت اس لڑکے کا رویہ نامناسب تھا اور اس کے جسم میں منشیات کی موجودگی کا پتہ چلا، اور یہ کہ اس نے ہاتھ میں لیے چاقو کو بھی گرانے کی پولیس کی ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ اس ماہ کے شروع میں پارلیمانی انتخابات میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد جمہوریت نواز لیڈر آنگ سان سو چی میانمار میں اپنی نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے کامیاب ہونے والے امیدواروں سے پہلی مرتبہ ملاقات کر رہی ہیں۔ اگرچہ اب پارلیمنٹ میں این ایل ڈی کی تقریباً 80% نشستیں ہیں، آئین کے تحت آنگ سان سو چی ملک کی صدر نہیں بن سکتی کیونکہ ان کے آن جہانی شوہر اور ان کے بچے برطانوی شہری ہیں۔ اور جنوبی کوریا کی ایک خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ شمالی کوریا بحیرہ جاپان میں بظاہر ایک دور مار میزائل کے تجربے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یون ہیپ نے جنوبی کوریا کے ایک عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ شمالی کوریا نے ہفتے کے روز مقامی وقت کے مطابق دوپہر 2:20 سے 2:40 کے درمیان یہ میزائل داغا، مگر یہ تجربہ ناکام رہا۔ انہوں نے بتایا کہ میزائل کا ملبہ سطح سمندر پر پایا گیا۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ اقوام متحدہ نے افریقہ میں بڑھتی ہوئی پرتشدد انتہا پسندی کو روکنے کے لیے ایک نئی مہم شروع کی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق سن 2011 سے اب تک وہاں ہونے والے 4,000 سے زیادہ دہشت گرد حملوں میں 21,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جوڈی کیپوا کی رپورٹ کی تفصیلات نیلوفر مغل پیش کرتی ہیں۔
الشباب، بوکو حرام اور اسلامک اسٹیٹ جیسے عسکریت پسند گروپس کو اپنے مقاصد کے لیے نوجوان افراد کو بھرتی کرنے میں کامیابیاں ملتی رہی ہیں، جس کے نتیجے میں تشدد اور ہلاکتوں کے واقعات میں اضافہ ہوا، جس کا نشانہ عموماً بے گناہ شہری بنے۔ افریقہ کے لیے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے علاقائی ترقیاتی بیورو کا مقصد ان وجوہات کو دور کرنا ہے جو نوجوانوں میں دہشت گرد گروپس میں کشش کا سبب بن رہی ہیں۔ ترقیاتی ادارے کا کہنا ہے کہ پرتشدد انتہا پسندی نے براعظم بھر میں شدید نوعیت کے معاشرتی اور اقتصادی اثرات مرتب کیے ہیں۔ ادیس ابابا میں قائم اقوام متحدہ کے علاقائی ادارے یو این ڈی پی کے علاقائی رابطہ کار محمد یحییٰ کہتے ہیں،
ڈیولپمنٹ بیکمز کوائٹ امپوسیبل ان ایریاز ویئر وائلنٹ ایکسٹریمزم از گروئنگ اینڈ دی ایکٹیویٹیز آر گروئنگ۔
ایسے علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوتا جہاں پر تشدد انتہا پسندی پھل پھول رہی ہو اور اس قسم کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہو۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم نے حالیہ عرصے میں دیکھا ہے کہ کینیا میں الشباب کی سرگرمیوں یا اس کے خوف کی وجہ سے سیاحت کے شعبے میں 25% کمی واقع ہوئی ہے۔ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ بوکو حرام کی وجہ سے نائجیریا میں 21% تک غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہوئی ہے۔ پرتشدد انتہا پسندی سے مقامی سطح پر روزمرہ زندگی کے معمولات درہم بھرم ہو جاتے ہیں۔ مثلاً منڈیوں میں اشیاء کی خرید و فروخت یا مسجد یا گرجا گھر یا اسکول میں آنا جانا وغیرہ۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ اگر نوجوان افراد غریب اور بے روزگار ہوں اور ان کے سامنے بہتر زندگی کے امکانات محدود ہوں تو عسکریت پسند گروپس کے لیے انہیں بھرتی کرنا آسان تر ہو جاتا ہے۔ خوراک، چھت اور روزگار ایسی ترغیبات ہیں جن کی مدد سے نوجوانوں کو ورغلا کر پرتشدد نظریہ اختیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ اس سے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنے والی چیزوں کی پوری وضاحت نہیں ہوتی۔
In our recent research, which is ongoing by the way, we are looking at what is the tipping point. For example, why do two brothers...
اپنی ایک حالیہ تحقیق میں جو ابھی جاری ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کس مقام پر پہنچ کر ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں میں سے ایک کسی انتہا پسند گروپ میں شامل ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا ایسا نہیں کرتا۔ اس لیے ہم ابھی تک اس صورتحال کی وجوہات سے لا علم ہیں۔ ہم تحقیق کر رہے ہیں اور اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یحییٰ مزید وضاحت کرتے ہوئے افریقی نوجوانوں میں پائے جانے والے محرومی کے احساس کو مختلف وجوہات کے ایک مجموعے کا نام دیتے ہیں۔
Growth of youth populations coupled with lack of opportunity, exclusion coupled with the attractiveness of this venomous ideology.
نوجوانوں کی آبادیوں میں اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ مواقعوں کا فقدان، معاشرے سے الگ تھلگ ہونے کا معاملہ اس زہریلے نظریے کی کشش سے جوڑا ہوا ہے جسے انتہا پسند ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ معاملہ انہیں نظر انداز کیے جانے اور اقلیتی گروپس کو سیاسی اہمیت نہ دیے جانے کے مسائل سے جڑا ہے۔ یہ سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہیں اور بدقسمتی سے یہ ہمارے کچھ نوجوانوں کو انتہا پسند گروپس میں شامل ہونے کی جانب دھکیلتی ہیں۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ انتہا پسندی اس براعظم میں درآمد ہونے والی ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔
This is not indigenous problem to Africa. It was imported from other parts of the world.
یہ افریقہ کا کوئی مقامی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اسے دنیا کے مختلف حصوں سے درآمد کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ان مسائل سے نمٹنے کے لیے مربوط علاقائی تعاون کیسے پیدا کیا جائے۔ افریقی یونین اور اقتصادی اداروں مثلاً ایگارڈ اور ایکواس کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی ادارے یو این ڈی پی نے ان تین قسم کے ملکوں کی نشاندہی کی ہے جہاں انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق پروگراموں پر عمل کیا جا سکتا ہے۔
What we call epicenter countries such as Mali, Somalia, Nigeria where these groups have well established themselves.
ہم انہیں ایسے ملک کہتے ہیں جو انتہا پسندی کا مرکز ہیں، مثلا مالی، صومالیا، نائجیریا، جہاں یہ گروپس خود کو کافی مستحکم کر چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اور ملکوں پر بھی کام کر رہے ہیں جنہیں ہم ایسے ملک کہتے ہیں جہاں آس پاس کی انتہا پسندی کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ ان ملکوں میں کیمرون اور کینیا شامل ہیں جنہیں اپنے ہمسایہ ملکوں کے مسائل کے اثرات کا سامنا ہے، اور پھر ہم ایسے ملکوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں جنہیں انتہا پسندی کا خطرہ درپیش ہے۔ اس پروگرام میں عسکریت پسند گروپس کی نظریاتی کشش کو بھی ہدف بنایا جاتا ہے۔ یحییٰ اسے تصورات کے لیے کوشش یا اسٹرگل آف آئیڈیاز کا نام دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کام مساجد، مدرسوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق مہم میں سرکاری اداروں کی اصلاحات پر بھی زور دیا گیا ہے۔
How do the police forces respond in a way that doesn't increase the resentment and doesn't exacerbate the problem?
پولیس فورس کیسے اس انداز میں رد عمل کرے جس سے برہمی میں اضافہ نہ ہو اور مسئلہ بھی مزید نہ بگڑے؟ اس چیز کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ جیلیں بھرتی کا پلیٹ فارم نہ بن جائیں؟ اس چیز کو یقینی کیسے بنایا جائے کہ ہمارے مذہبی تنظیموں کو چلانے کے نظام درست ہوں تاکہ مساجد یا مذہبی اداروں پر قبضہ نہ کیا جا سکے؟ اور یہ کہ یہ ادارے اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتے ہوں کہ وہ حل پیش کرنے کے لیے سامنے آ سکیں اور انتہا پسندانہ سرگرمیوں کی راہ میں فصیل بن سکیں۔ افریقہ میں پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام اور اس کے مقابلے سے متعلق اس 4 سالہ مہم اور ڈیولپمنٹ اپروچ پر 4.5 کروڑ ڈالر سے زیادہ اخراجات آئیں گے۔ اقوام متحدہ تنہا یہ مہم نہیں چلا سکتا تھا، اس میں افریقی یونین، ترقی سے متعلق ڈیولپمنٹ اپروچ یا مغربی افریقی ریاستوں کی اقتصادی کمیونٹی، ایگارڈ، عقائد سے متعلق تنظیمیں، سول سوسائٹی اور عطیے دینے والے شامل ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں مغربی افریقہ کے بعض ممالک میں ایبولا کی وبا نے پوری دنیا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ یہ وائرس پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، مگر پوری شد و مد سے اس کی روک تھام اور حفاظتی انتظامات کے باعث طبی ادارے اور ماہرین اس بیماری پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ پھر ایسا ہوا کہ مغربی افریقہ میں مسلسل 2 ہفتے تک ایبولا کا کوئی نیا مریض سامنے نہیں آیا۔ اچانک گزشتہ دنوں عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے گنی میں 2 نئے مریضوں کی اطلاع دی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایبولا اور اس جیسے کسی اور وائرس کے پھیلنے کی روک تھام کے لیے ویکسینز بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایسی کسی اور وبا کا کبھی سامنا کرنا نہ پڑے۔ مگر یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور امریکہ میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈاکٹر اینتھنی فینسی کے مطابق نہ ہی یہ خبر آئی ہے کہ اب یہ مریض ایبولا کا آخری مریض تھا۔
We are going to have other Ebola outbreaks. History tells us that Ebola just doesn't disappear.
وہ کہتے ہیں ایبولا کی وبا اور بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایبولا کا مرض یوں ہی غائب نہیں ہوتا۔ 1976 سے اب تک ایبولا کی وبا 2 درجن سے زیادہ مرتبہ پھوٹی ہے، لیکن سن 2015 سے پہلے تک اس کے خلاف کوئی مؤثر ویکسین تیار نہیں کی گئی تھی۔ اب ایبولا کی بھی کئی صورتیں ہیں. ویکسین میں ایبولا کی ایک قسم زائر اور عام زکام کے وائرس کو ملا دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں ویکسین سے زائر ایبولا سے تو محفوظ رہا جا سکتا ہے اور لوگ بیمار نہیں ہوتے, مگر اس کے علاوہ بھی ایبولا کے تین دیگر وائرس ہیں جو لوگوں کو بیمار کر سکتے ہیں. ڈاکٹر مارک فائنبرگ مرک ویکسین سے وابستہ ہیں جسے MSD بھی کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں
The available evidence suggests that a vaccine against one strain will not protect against
جو شہادت ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ وائرس کی ایک قسم کے خلاف جو ویکسین کامیاب رہتی ہے وہ دوسری قسم کے وائرس کے خلاف مفید ثابت نہیں ہوتی. سائنسدان مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا کے پھیلنے سے بہت پہلے ہی دیگر ایسی ویکسینز پر کام کر رہے تھے جو ایبولا کے علاوہ ماربرگ اور لاسا نامی وائرس پر بھی اثر کر سکتی ہے. یہ وائرس بھی جسم سے خون جاری ہونے کا سبب بنتے ہیں. ڈاکٹر فینسی کہتے ہیں
Our original purpose before the outbreak of Ebola in West Africa was to do just that.
مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا پھوٹ پڑنے سے پہلے ابتدا میں ہمارا مقصد کولڈ یا عام زکام کے وائرس اور ماربرگ لاسا اور ایبولا پر کام کرنا تھا. لاسا ایبولا کی طرح ہلاکت خیز نہیں ہے, مگر مغربی افریقی ممالک میں ہر سال 500,000 افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں اور تقریباً 5,000 موت کا شکار ہو جاتے ہیں. اب سائنسدان اس کوشش میں لگے ہیں کہ مغربی افریقہ سے اس طرح کے تمام امراض کا خاتمہ کیا جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کے اس پروگرام میں ایک اور نیوز بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر. پاکستان کے وزیر اعظم نے مالٹا میں فرانسیسی صدر سے ملاقات کی ہے اور انسداد دہشت گردی اور انٹیلیجنس اطلاعات میں شراکت کی پیشکش کی ہے. پاکستان کی وزارت داخلہ کے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 5 برس کے دوران دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اہلکاروں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر چکی ہے. بھارت کے وزیر مملکت برائے امور داخلہ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کی 5 جنوبی ریاستوں میں نوجوان اسلامک اسٹیٹ کی جانب کشش محسوس کرتے ہیں. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جہاں سیبوں کی زیادہ تر پیداوار ہوتی ہے, اب یہ پیداوار کم ہونے لگی ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں.
رقبے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جہاں قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, وہیں اسے پھلوں کی کاشت کے لیے بھی خاص اہمیت حاصل رہی ہے. لیکن حالیہ برسوں میں معمول سے کم بارشوں, زیر زمین پانی کی سطح کم ہونے اور بجلی کی طویل بندش سے بلوچستان میں پھلوں کی پیداوار شدید متاثر ہوئی اور اس شعبے سے وابستہ لوگ مالی مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں. بلوچستان زمیندار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری اجی عبدالرحمان بازئی نے وائس اپ امریکہ کو بتایا کہ ہر سال سیب کی پیداوار میں 6,00,000 ٹن کمی واقع ہو رہی ہے اور پانی کی کمی کی وجہ سے بہت سے کاشتکار اپنے سوکھ جانے والے باغ کے درختوں کو اب ایندھن کے لیے استعمال کر رہے ہیں.
سیب کو زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اور وہ پانی مل نہیں رہا ہے, اس وجہ سے اکثر لوگ اب سیب کے باغات کو نکال رہے ہیں. اگر آپ کان میں ترزی کی طرف جائیں اور رستے میں اور بھی بہت سارے میدانی علاقے ہیں, وہاں پہ آپ ہزاروں خشک درخت سیبوں کے کاٹتے ہوئے دیکھیں گے. اس وجہ سے بلوچستان میں اس وقت 10-12,00,000 ٹن کے درمیان پیداوار کم ہو گیا اور بتدریج یہ کم ہوتا رہے گا, اور یہ ہمارے زمینداروں کا اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اور یہ ایک قسم کا قومی نقصان بھی ہے.
صوبہ بلوچستان کی سرحدیں افغانستان اور ایران سے ملتی ہیں اور صوبے کے تاجر خاص طور پر ایران سے بہت سے پھل اور سبزیاں درآمد کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک طرف زر مبادلہ بیرون ملک جا رہا ہے, وہیں میٹھے پھلوں کی باسکٹ کہلانے والے اس صوبے کے زمینداروں کو اپنے مال کے مناسب دام بھی نہیں مل رہے, جس سے ان کی مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں. عبدالرحمان بازی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے دوسرے ممالک سے سیب اور دیگر پھل برآمد کرنے کے لیے اجازت نامے دے رکھے ہیں, جنہیں منسوخ کیا جانا چاہیے تاکہ برآمدی پھل کی وجہ سے مقامی کاشتکاروں کو ہونے والے نقصان کا کچھ ہزالہ ہو سکے. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو مختلف موسموں کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا, لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت صوبے کے مختلف علاقوں کے زمینداروں کو موسم کے مطابق فصلیں اور باغات لگانے کے لیے رہنمائی فراہم کرے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اس کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ بالواسطہ اور بلا واسطہ طور پر زرعی شعبے سے وابستہ ہے۔ ملک کے اکثر علاقوں سے کسانوں اور کاشتکاروں کی طرف سے مختلف شکایات سامنے آتی رہی ہیں، جن میں اپنی اجناس کی مناسب قیمت کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ تاہم حکومتی عہدیدار یہ کہتے ہیں کہ وہ کسانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کر رہے ہیں، اور حال ہی میں وزیر اعظم نے 300 ارب روپے کے کسان پیکج کا اعلان بھی کیا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
افغانستان میں الیکشن کمیشن کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر ہفتے کو ایک خودکش حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خود مختار الیکشن کمیشن کے ترجمان نور محمد نور کے مطابق خودکش حملہ آور نے کمیشن کے صوبائی ڈائریکٹر عبدالرحمان رادوال کی گاڑی کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ دارالحکومت کابل میں ہونے والے اس حملے میں رادوال تو محفوظ رہے، لیکن ان کا محافظ ہلاک اور ڈرائیور سمیت سڑک پر موجود چند افراد زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی فرد یا گروہ نے قبول نہیں کی، لیکن طالبان عسکریت پسند ملک میں انتخابات کی مخالفت کرتے ہوئے اس ادارے کے اہلکاروں پر حملے کرتے رہے ہیں۔ ادھر شمالی افغانستان میں اس ہفتے کے شروع میں ایک ہیلی کاپٹر کی کریش لینڈنگ کے بعد طالبان کی جانب سے پکڑے گئے 18 افراد کے بارے میں افغان حکام کو اب بھی کچھ علم نہیں ہے۔ ان افراد میں اکثریت فوجیوں کی ہے۔ افغان وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے ہفتے کے روز وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز فریاب صوبے کے پشتون کوٹ ضلع میں، جہاں یہ واقعہ پیش آیا، کاروائیاں کر رہی ہیں، مگر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نجی طور پر حاصل کیے گئے ہیلی کاپٹر میں فوجی عملے کے ارکان سوار تھے کہ اسے منگل کے روز ایک تکنیکی خرابی کی وجہ سے طالبان کے قبضے والے علاقے میں ہنگامی طور پر اترنا پڑا۔ افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جلتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے باہر آنے والے 16 فوجیوں اور 2 غیر ملکیوں کو طالبان نے پکڑ لیا، جبکہ 2 فوجی اور 1 غیر ملکی باغیوں کے ساتھ فائرنگ میں ہلاک ہو گئے۔ مگر طالبان کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر مار گرایا اور اس میں سوار افغان فوجی وردی میں ملبوس 15 افراد کو پکڑ لیا، جبکہ 5 اس واقعے میں ہلاک ہو گئے۔ ترجمان نے کسی غیر ملکی کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی۔ یہ باقی عالمی خبریں۔ ہفتے کے روز ترکی نے اپنی شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ روس کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ روسی جنگی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد سفارتی سطح پر یہ تازہ ترین اقدام ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے سفر کا یہ انتباہ روس میں ترک مسافروں کو درپیش مشکلات کے باعث کیا ہے۔ منگل کے روز شام کے 7 ترک سرحد کے قریب، جہاں ماسکو ایک فوجی مہم میں مصروف ہے، ترکی کی جانب سے جنگی طیارہ گرائے جانے پر روس نے سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اس تنازع نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خطرے میں ڈال دیے ہیں۔ دونوں شام کی خانہ جنگی میں متحارف فریقوں کی الگ الگ حمایت کرتے ہیں۔ ان کا تنازع ایک بین الاقوامی کشیدگی کے خطرات پیدا کر رہا ہے۔ ماسکو نے انقرہ کے خلاف متعدد جوابی اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں سیاحوں کے سفر پر پابندیاں، فوجی مواصلات معطل کرنا اور کھانے پینے کی اشیاء کی درآمد پر سختی شامل ہیں۔ ترکی کی جانب سے روس کے ایک جنگی طیارے کو گرا جانے کے واقعے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ترکی اور روس کے درمیان تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر ترکی میں 2 نمایاں صحافیوں کی گرفتاری پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ ان رپورٹروں کو جمعرات کے روز اس خبر کی اشاعت کے بعد استنبول کی ایک عدالت کے حکم پر حراست میں لیا گیا کہ ترکی کی انٹیلیجنس ایجنسی نے شام میں اسلام پسند باغی گروپوں کو ہتھیار بھیجے تھے۔ یہ گرفتاریاں اس کاروائی کی تازہ ترین مثال ہیں، جنہیں حکمران اے کے پارٹی کی اس ماہ کے انتخاب میں کامیابی کے بعد آزادی صحافت پر پابندی کی کوششوں کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ استنبول سے ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
2 ممتاز ترک صحافیوں کی گرفتاری کی مذمت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کمال کولش تولو نے، جو کہ اپوزیشن کی ریپبلکن پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، گرفتاریوں کو جمہوریت اور آزادی صحافت کے لیے سیاہ دن قرار دیا۔ امریکی سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور میڈیا ہاؤس دباؤ میں ہے۔ ترکی کے جمہوریت اخبار کے ایڈیٹر جان ڈونڈا اور ان کے انقرہ کے بیرو چیف ایردم گیل کو جاسوسی کے الزامات میں 20 سال کی سزائے قید کا سامنا ہے۔ جمعرات کے روز اپنے مقدمے سے قبل ڈونڈا نے کہا،
bizim bunu ifşa etme özgürlüğümüzü savunuyoruz.
Wo keh rahe the ki wo aur Gül sahafi hain, ghaddar ya jasoos nahi hain. ان صحافیوں کو اس لیے مقدمے کا سامنا ہے کہ انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ مبینہ طور پر ترک انٹیلیجنس شام کے اسلام پسند گروپوں کو اسلحہ فراہم کر رہی ہے. وکلاء سرکار کا دعویٰ ہے کہ یہ خبر مذہبی رہنما فتح اللہ گیولان کے پیروکاروں کی جانب سے حکومت کے خلاف سازش کا حصہ ہے جو کبھی صدر اردوان کے اتحادی ہوتے تھے لیکن اب ان کے سخت مخالف ہیں. یہ کاروائی اردوان کے ذاتی انتباہ کے بعد کی جا رہی ہے جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ خبر دینے والوں کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. ترکی کے محقق اور حقوق انسانی کے گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے اینڈریو گارڈنر کا کہنا ہے کہ گرفتاریاں اختلاف کرنے والے میڈیا کو خاموش کرنے کی بڑھتی ہوئی کاروائیوں کا حصہ ہیں.
In any normal circumstances, it would be shocking for these two journalists to be put in prison for really doing a very good job as journalists. But unfortunately,
کسی بھی قسم کے عام حالات میں ان دو صحافیوں کے لیے بحیثیت صحافی ایک بہت اچھی خبر دینے کے لیے جیل بھیجا جانا ایک بڑا صدمہ ہوتا. لیکن بدقسمتی سے آج کے ترکی میں یہ حیران کن بات نہیں ہے جبکہ آزادی صحافت پر قدغنوں اور میڈیا پر دباؤ کی خولناک صورتحال میں یہ ایک اور فرد جرم ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ نظر بندیاں یورپی یونین کے لیے ایک پریشان کن وقت میں ہوئی ہیں جس کے بارے میں توقع ہے کہ حقوق انسانی کے بارے میں تشویش کے باوجود وہ اس ہفتے ترکی کے ساتھ پناہ گزینوں کے مسئلے پر ہونے والے معاہدے کے حصے کے طور پر اس کی رکنیت پر بات چیت پھر شروع کر سکتی ہے. عمر عباس جعفری، اردو VOA، واشنگٹن.
ترکی کے جنوب مشرق میں زیادہ تر کرد علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر ایک ممتاز کرد قانون دان کو ہلاک کر دیا ہے. موقع پر موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ہفتے کے روز صوبے دیار باکر میں ایک اجتماع پر پریس بیان کے دوران طاہر ایلچی اور دیگر سرگرم کارکنوں پر فائرنگ کر دی. اس واقعے کے بعد کرد باغیوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ شروع ہو گئی. ہسپتال کے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایلچی سر میں گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے. پوپ فرانسس ہفتے کے روز یوگنڈا پہنچے تو لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے ان کا خیر مقدم کیا. افریقہ کے دورے میں اپنی دوسری منزل اس ملک میں پوپ نے پہلی بار ایک وسیع عبادت کی قیادت کی. یہ عبادت ناموگانگو میں ایک مقبرے کے کھلے سبززار میں کروائی گئی. یہ مقبرہ ان درجنوں افراد کی یادگار ہے جنہیں 18ویں صدی کے آخر میں ایک مقامی بادشاہ کی طرف سے مذہب تبدیل کرنے سے انکار کے جرم میں زندہ جلا دیا گیا تھا. پوپ نے کہا کہ ان کا عقیدہ تمام لوگوں کی بہتری کے لیے تھا، جن میں وہ بادشاہ بھی شامل تھا جس نے انہیں مسیحی عقائد رکھنے کی سزا دی. انہوں نے نفرت کے جواب میں محبت کا درس دیا. پوپ کے یہ الفاظ ویٹیکن نے تحریری طور پر جاری کیے. یوگنڈا کے دورے کے دوسرے مسلسل روز پوپ نوجوانوں کی ایک ریلی میں شریک ہوں گے، ایک خیراتی مرکز کا دورہ کریں گے اور مقامی مذہبی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبریں ختم ہوئیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ ان پناہ گزینوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرے گا جو جنگ سے متاثرہ شام میں تشدد سے فرار ہو رہے ہیں. ان اطلاعات کے بعد کہ 13 نومبر کو پیرس کے حملوں میں داعش کا دہشت گرد ایک پناہ گزین بن کر یورپ میں داخل ہوا تھا، شام کے پناہ گزینوں کی ایک مخصوص تعداد کو امریکہ میں آنے کی اجازت کی پالیسی کے بارے میں سوالات جنم لے رہے ہیں. امریکہ نے 2016 کے مالیاتی سال میں جو 1 اکتوبر کو شروع ہوا 10,000 شامی پناہ گزینوں کو قبول کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی. G20 سربراہی کانفرنس کے بعد ترکی میں ایک پریس کانفرنس میں صدر براک اوباما نے کہا کہ ان لوگوں پر دروازے بند کرنا ہمارے اقدار کی نفی ہوگی. صدر کے الفاظ:
The people who are fleeing Syria are the most harmed by terrorism. They are the most vulnerable as a consequence of civil war and strife.
جو لوگ شام سے فرار ہو رہے ہیں وہ ایسے ہیں جنہیں دہشت گردی سے سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ خانہ جنگی اور جھگڑے کی وجہ سے انہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ ان میں والدین ہیں، بچے ہیں، ان میں یتیم ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس بات کی بار بار تائید پر جو G20 میں کی گئی، ہمیں خوشی ہے کہ ہم تشدد کے شکار ان لوگوں پر اپنے دلوں کے دروازے بند نہ کریں اور کسی طور بھی دہشت گردی کے مسئلے کو پناہ گزینوں کے مسئلے سے جوڑ دیں۔ صدر اوباما نے اس جانب توجہ دلائی کہ ترکی، لبنان اور اردن جیسے ملکوں نے اتنے سارے شامی پناہ گزینوں کو قبول کر کے غیر معمولی کردار ادا کیا ہے، اور یہ کہ اب یورپ کے وسائل بھی حالیہ ریلے سے نمٹنے میں زبردست دباؤ کا شکار ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکہ کو آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور پناہ گزینوں کی سخت چھان بین اور سیکیورٹی کی تفتیش کے بعد امریکی عوام کے تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہوئے اس کام کو ضرور انجام دینا چاہیے۔ صدر اوباما نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا کہ امریکہ کو صرف شام کے عیسائی پناہ گزینوں کو قبول کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ہمدردی کے جذبے کی بنیاد مذہب پر نہیں ہونی چاہیے، یہ امریکی اقدار نہیں ہے اور یہ اس کی عکاس نہیں ہے جو دراصل ہم ہیں۔ صدر اوباما نے کہا کہ جن اقدار کے لیے ہم داعش سے جنگ کر رہے ہیں، ان کا محاصل یہ ہے کہ ہم لوگوں سے ان کے عقائد کی بنا پر امتیازی سلوک روا نہیں رکھتے۔ ہم مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ایک قوم ہیں، جس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ہر ایک سے ہمدردی کا رویہ رکھتے ہیں۔ یہی وہ آفاقی اقدار ہیں جن کے ہم علم بردار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
رنبیر کپور بنیں گے سنجے دت، مگر کیسے؟ جانتے ہیں فکر و فن میں۔
چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی ہے، آئی ہے، چٹھی آئی ہے، چٹھی آئی۔
سنجے دت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے۔ معروف بالی ووڈ ہیرو اور ہیروئن سنیل دت اور نرگس کے اس اداکار بیٹے کو شہرت تو ملی ہی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بہترین دور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی گزارا، اور یوں سنجے کی اس فلمی ہیرو جیسی حقیقی زندگی کو اب موضوع بنایا جا رہا ہے ایک فلم کا۔ کردار کے لیے رنبیر کپور کو چنا گیا ہے، جو ان دنوں اپنا وزن گھٹانے نہیں بلکہ بڑھانے میں لگے ہیں تاکہ وہ سنجے جیسے نظر آ سکیں۔ دا انڈین ایکسپریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رنبیر کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ہی سنجے دت سے بہت قریب رہے ہیں۔ رنبیر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے برفی فلم کی تو سنجے نے مجھے کہا کہ اب اگلی لڈو یا پیڑا ہونی چاہیے، یعنی وہ میرے ساتھ بالکل دوستانہ انداز میں بات کرتے ہیں۔
تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو کل چلا جائے گا تو میں کیا کروں گا، تو یار بہت آئے گا، تو یار بہت آئے گا تو میں کیا کروں گا۔
رنویر نے بتایا کہ ان کا سنجے سے قریبی تعلق ہی اس کردار کو حقیقت کا رنگ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ سنجے دت کا کردار ادا کرنے کے لیے وہ بہترین انتخاب ہیں تو رنبیر نے دا انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ بس یہی امید ہے کہ میں اس کردار کے ساتھ انصاف کروں گا۔ سنجے دت نے سن 1981 میں راکی فلم سے بالی ووڈ میں قدم رکھا اور 100 سے زیادہ فلموں میں کام کر کے کئی اعزازات اپنے نام کیے۔
جی تو جی کیسے ہے بن آپ کے، جی تو جی کیسے ہے بن آپ کے، لگتا نہیں دل کہیں بن آپ کے۔
سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جیے کیسے
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ امریکی معاشرے میں خواتین مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، بظاہر وہ بڑے سے بڑا کام مردوں کے شانہ بشانہ کرتی ہیں، خواہ کھیتوں میں ٹریکٹر چلانا ہو یا خلائی جہاز کا سفر، ہر مشکل سے مشکل مرحلے کو آسانی سے طے کرنا ان کا نصب العین بن چکا ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اپنی صنفی نزاکت اور خوبصورتی کو پسے پشت ڈال دیتی ہیں۔ اپنے دل میں ہر لڑکی اور ہر عورت قصے کہانیوں کی شہزادی اور سنڈریلا ہی ہے، بننا سنورنا، ادھے سرخ گلابی رنگ پہننا نہ صرف اس کا فطری تقاضا ہے بلکہ معمول بھی۔ مگر انہی خواتین میں خاتون صحافی پیگی آرنسٹین بھی ہیں۔ انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے میگزین میں ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہیں لڑکیوں کے لیے شہزادیوں کے تصور میں کھونا، گلابی رنگوں میں ڈوب کر خواب بننا اچھا نہیں لگتا۔
In dreams you will lose your heartache.
وہ کہتی ہیں یہ سب اس وجہ سے ہے کہ امریکی معاشرہ کاروباری اداروں کے ہاتھوں میں ہے اور وہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں لاتے ہیں جو لڑکیوں کو صنف نازک بنا کر رکھتی ہیں۔
What is marketed to girls is this idea of pink and pretty, and it fuses the idea of appearance with innocence and then presents the
لڑکیوں کو جو چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں وہ انہیں گلابی اور خوبصورت کا تصور دیتی ہیں، اس تصور کو بھولپن میں ملا دیا جاتا ہے اور پھر اسے ظاہری ٹیپ ٹاپ کا حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے لگتی ہیں اور ان کا میک اپ اور لباس بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اکثر والدین کے نزدیک ان کی بچیوں کا خود کو سنڈریلا بنانا یا سمجھنا کوئی عیب کی بات نہیں، ان کے نزدیک بچیاں سجتی سنورتی اور بناؤ سنگھار کرتی اچھی لگتی ہیں۔
The Cinderella look, which is of course that light sky
لیکن
blue.
آرنسٹین کہتی ہیں کہ ایسی ڈھیل دینے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔
I think parenting is such a present tense thing. When your daughter's 3 months old, you can't imagine having a 6-year-old. When you have a 6-year-old, you don't want to imagine.
میرا خیال ہے کہ تربیت لمحہ موجود کا عمل ہے۔ آپ کی بیٹی 3 ماہ کی ہو تو آپ اسے 6 سال کا نہیں سمجھیں گے، اور جب وہ 6 سال کی ہو تو آپ اسے 13 برس کا تصور نہیں کریں گے۔ چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ والدین وقت پر ہی اپنی بچیوں کے لیے صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ وہ کہتی ہیں اگر بچیوں کے ذہن میں صرف اپنے حلیے اور لباس کا خیال ہو اور یہ فکر ہو کہ وہ کیسی نظر آتی ہیں تو پھر وہ اپنے اندر چھپی خوبصورتی اور اپنے ہنر کو نہیں پہچان پاتی اور مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں۔
We see 15-year-old girls looking in the mirror with increasing doubt, with increasing anxiety and saying, am I
اور آرنسٹین کہتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سال کی عمر کی لڑکیاں بار بار آئینہ دیکھتی ہیں، پھر شک میں پڑ جاتی ہیں، کیا میں سب سے اچھی نظر آتی ہوں؟ نہیں، ہو سکتا ہے میں فلاں چیز استعمال کروں تو خوبصورت نظر آؤں، وغیرہ وغیرہ، اور یہ چیز انہیں ہمیشہ غیر مطمئن رکھتی ہے۔ آرنسٹین کہتی ہیں یہ والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکتے ہیں, ان میں اعتماد پیدا کر سکتے ہیں, انہیں مارکیٹ میں فروخت ہونے والی ان طرح طرح کی مصنوعی چیزوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں جو چہرے اور بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بار بار اشتہاروں میں دکھائی جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ماں باپ اپنے پیار اور مثبت رویے سے اپنی بیٹی کو وہ اعتماد دے سکتے ہیں کہ وہ اپنی ظاہری خوبصورتی کی فکر سے ماورا ہو کر اپنی دیگر خوبیوں کی مدد سے کامیاب زندگی بسر کر سکے. آپ جانیے ہر لڑکی بھلے سنڈریلا نہ سہی مگر ماں باپ کے لیے تو کسی شہزادی سے کم نہیں ہوتی.
The dream that you wish will come true.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنسدان برسوں سے گرین لینڈ میں برف کی اس تہہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو 1.7 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور دنیا میں انٹارکٹیکا کے بعد برف کی دوسری بڑی تہہ ہے. سائنسدان یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گرین لینڈ میں یہ برف کتنی تیزی سے پگھل رہی ہے اور پانی کہاں جا رہا ہے. اس کے لیے سائنسدان سیل کا استعمال کر رہے ہیں. اس جانور کی کمر پر ایک انتہائی جدید آلہ لگا کر گرین لینڈ کی برف کے نیچے اسے غوطہ لگانے پر مجبور کیا جاتا ہے جو 500 میٹر نیچے تک جاتا ہے اور اس کے ساتھ لگے آلات پانی کا درجہ حرارت اور اس کا کھاری پن ریکارڈ کرتے ہیں. پھر پانی سے باہر یہ اعداد و شمار ایک سیٹلائٹ کے ذریعے نیو یارک یونیورسٹی کی چھت کے اوپر ایک موسمی مرکز یا ویدر اسٹیشن کو بھیجے جاتے ہیں. نیو یارک یونیورسٹی کے ڈیوڈ اولنڈ کہتے ہیں
The reason that people are so interested in the water temperature at depth near these glaciers is because the water is basically either cool at the freezing point.
ان گلیشیئرز کے قریب گہرائی میں پانی کا درجہ حرارت معلوم کرنے میں لوگوں کی دلچسپی کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر پانی یا تو اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ نقطۂ انجماد تک پہنچتا ہے یا نقطۂ انجماد سے کئی درجے گرم ہوتا ہے. اگر پانی ٹھنڈا ہو تو برف اس کی سطح پر بڑھتی جائے گی, لیکن اگر کئی درجے گرم ہو تو وہ مسلسل پگھلتی جائے گی اور یوں سمندر کی سطح میں بتدریج اضافہ ہو جائے گا. روتھ مارٹرم ہالینڈ کے موسمیات کے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں. وہ کہتی ہیں
We have observations from satellites that show that the ice sheet in general is losing more ice every year than it is gaining. It is
not satellites کے ذریعے ہمیں یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ عام طور پر برف کی تہہ میں اضافے سے زیادہ اس میں ہر سال کمی ہو رہی ہے. وہ ایسی حالت میں نہیں ہے کہ اس میں اضافہ ہو, بلکہ اس کی حالت ایسی ہے کہ یہ بتدریج سکڑتی جا رہی ہے. اب اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ سیل پر لگے آلات کا کیا ہوگا تو سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ آلات گوند سے جڑے گئے ہیں اور ایک سال بعد یہ خود بخود الگ ہو جائیں گے اور جانور کو نقصان بھی نہیں ہوگا. سائنسدانوں کے مطابق سن 1840 سے اب تک گرین لینڈ میں برف کی تہہ میں 60% کمی ہوئی ہے اور زیادہ تر کمی گزشتہ 10 برسوں میں ہوئی ہے, اور آئندہ 100 برس میں اس کا 10واں حصہ بھی مزید پگھل گیا تو بے شمار شہر اور دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح بلند ہونے کے باعث مشکلات کا شکار ہو سکتا ہے. چنانچہ سائنسدان چاہتے ہیں کہ ان اعداد و شمار کو اتنا عام کیا جائے کہ انسان خود اپنی حفاظت کے لیے موسمیاتی تبدیلیوں پر توجہ دینے پر مجبور ہو جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل, انجینئر کارنیلیس ٹینر اور آپ کی میزبان مدثرہ منظر. ہمیں کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے, ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اسٹوڈیو 2 جہاں آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جس کے میزبان ہیں اسد حسن. تو ہمیں کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے.